ये बयान पेश किया जा रहा है मुफ्ती अहमद खानपुरी .com की तरफ से।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अखलाक़े हमीदा का बयान। अखलाक़े हमीदा चंद मकामात हैं। नंबर एक, इरादा व नीयत। नंबर दो, इखलास। नंबर तीन, उन्स। नंबर चार, तबलीग। नंबर पांच, तफक्कुर। नंबर छह, तफवीज। नंबर सात, तकवा। नंबर आठ, तवाजु। नंबर नौ, तौबा। नंबर दस, तौहीद। नंबर ग्यारह, तवक्कुल। नंबर बारह, खुशु। नंबर तेरह, खौफ। नंबर चौदह, दुआ। नंबर पंद्रह, रजा। रजा यानी उम्मीद रखना अल्लाह ताला से। एक खौफ होता है, डर होता है, उसके मुकाबले में रजा। और नंबर सोलह, रजा, ये जात से है, अल्लाह ताला की खुशनुदी जो हासिल की जाती हो। नंबर सत्रह, जोहद। नंबर अठारह, शुक्र। नंबर उन्नीस, शौक। नंबर बीस, सब्र। नंबर इक्कीस, सिद्क। नंबर बाईस, मोहब्बत वगैरह। हर एक मकाम को एक एक फसल में माँ उसकी दलील, हकीकत और तरीक़ेकार और तरीक़े तहसील के बयान किया जाता है। पहली फसल, इरादा और नीयत का बयान। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वला तत्रुद अल्लज़ीन यदउन रब्बहुम बिल गदाति वल अशी युरीदून वजह। और मत दुत्कारो ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको जो अपने रब को सुबह शाम यानि हर वक्त पुकारते रहते हैं, खास जाते बारी ताला को चाहते हैं। युरीदून वजह, इस आयत के अंदर वो इरादे का जो लफ्ज आया है उसी से इस्तिलाल करना चाहते हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नमल आमालु बिन्नियात, या आमाल का मदार नीयत पर है। नीयत की हकीकत, दिल का ऐसी चीज की तरफ उभरना जिसको अपनी गर्ज और नफा के मुआफिक समझता है, नीयत कहते हैं। यानी कोई ऐसी चीज जिसके हासिल करने में हमारा फायदा है, तो उसके लिए दिल जब आमादा होगा, जब मुझे वो हासिल करनी है, तो उसके हासिल करने के लिए दिल के आमादा होना, इसी का नाम है नीयत। जैसे नमाज, नमाज को हम अपने लिए फायदे की चीज समझते हैं। अब उस नमाज पढ़ने के लिए जब हम आमादा होंगे, तैयार होंगे, तो हमारी इस तैयार होने ही का नाम है नीयत। तो दिल का ऐसी चीज की तरह उभरना जिसको अपनी गर्ज और नफा के मुआफिक समझता है, दिल अपनी गर्ज और नफा के मुआफिक समझता है, नीयत कहते हैं। और उसके माना इरादा और कसद के हैं कि जिससे किसी काम पर कुदरत पैदा होती है। यानी उसी नीयत को दूसरे अल्फाज में इरादा भी कहते हैं और कसद भी कहते हैं। जाहिर है कि हर काम के लिए पहले इल्म की जरूरत होती है और इल्म के बाद उसको अमल में लाने का कसद और इरादा होता है। भाई जाहिर है, जो चीज मालूम नहीं है तो फिर उसके मुतालिक आदमी कैसे समझ सकेगा कि इसमें मेरा नफा है या नुकसान है। तो पहले उसका इल्म होता है और इल्म के बाद जो है उस चीज को अमल में लाने का आदमी इरादा करता है। और उसके बाद हाथ पांव हिलाने और उस काम को करने की कुदरत पैदा होती है। गोया कुदरत ये कसद और इरादा की खादिमा है। यानी जब आदमी किसी काम का कसद करता है तो अब उस काम को वजूद में लाने के लिए ये कुदरत आगे बढ़ती है और वो हरकत में आती है। ये कुदरत जो अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर रखी है उस काम को अंजाम देने की ताकत, तो वो आदमी के कसद और इरादे की खादिम है। आदमी जिस चीज काम का इरादा करता है, ये कुदरत उस काम को आगे उसको आगे बढ़ा करके उसको उस पर जो है ये उसको हासिल कराती है। اس کی مثال یوں سمجھو کہ تمہارے اندر کھانے کی خواہش رکھی ہوئی ہے مگر وہ ایسی دبی ہوئی ہے کہ جیسے کوئی سویا ہوا ہوتا ہے، اور جس وقت تمہاری نظر کھانے پر پڑی اور کھانے کا علم ہوا اسی وقت وہ جاگ اٹھی وہ خواہش، اور اس کے کھانے کا قصد ہوا، اس کے بعد اس کی طرف ہاتھ بڑھے گا اور وہ قوت اپنا کام کرے گی جو خواہش تمام کے اشارے کی مطیع بنائی گئی ہے۔ غرض آنکھ کے مشاہدے سے معرفت اور علم حاصل ہوگا، اور معرفت کی وجہ سے خواہش بیدار ہوگی اور قصد پیدا ہوگا۔ دیکھو آنکھ نے جب دیکھا کسی چیز کو تو دیکھنے کی وجہ سے اس چیز کا علم اور یہ مشاہدہ ہوا، پھر جب معرفت حاصل ہوئی اور معرفت جب حاصل ہوئی تو دل کے اندر تقاضہ پیدا ہوا اس چیز کو حاصل کرنے کا، خواہش اور ارادہ ہوگا، اور یہ قصد خدا داد قوت کے ذریعے سے ہاتھ کو حرکت دلائے گا، یعنی یہی ارادہ جو اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے دل میں پیدا ہوا ہے وہ اپنے آپ کو حرکت میں لائے گا اس چیز کو اپنے قبضے میں لانے کے لیے، اور کھانا کھلائے گا۔ اسی طرح تمہارے اندر ان لذتوں کی بھی خواہش رکھی ہوئی ہے جو تم کو آخرت میں ملنے والی ہیں اور جن کا علم عقل اور شریعت کے ذریعے سے حاصل ہوا ہے، اور قدرت چونکہ اس خواہش اور میلان کی بھی خادم ہے لہذا وہ اعضاء کو حرکت دے گی اور خواہش کو پورا کرائے گی۔ بس وہی عزم اور پختہ میلان جس نے قوت کو ہاتھ پاؤں ہلانے پر آمادہ کیا اس کا نام نیت ہے۔ مثلا جہاد میں جانے والا شخص اپنے گھر سے نکلا تو دیکھو کہ اس کے گھر سے باہر نکالنے والا باعث، سبب اور محرک کیا چیز ہے۔ اگر وہ ثواب آخرت ہے تو بس یہی اس کی نیت ہے، اور اگر اس کا باعث مال غنیمت یا شہرت و نیک نامی کا حاصل کرنا ہے تو اسی کو اس کی نیت کہا جائے گا، پہلی اچھی نیت اور دوسری بری نیت۔ نیک عمل میں نیت تین طرح کی ہو سکتی ہے، ایک یہ کہ وہ فعل قصدن اور اختیارن کیا جائے، یعنی آدمی باقاعدہ اس کا ارادہ کرے اور پھر اس کام کو انجام دے، لیکن اس میں نغایت محمودہ کا تصور ہو نغایت مذمومہ کا، جس وقت کام تو کر رہا ہے اپنے ارادے سے لیکن اس کام کے آگے کا جو یہ ہے اسٹیپ ہے اس انجام والا، تو اس میں کوئی اچھے یا برے کا آپ نے ارادہ نہیں کیا، تو یہ اسی کو فرماتے ہیں کہ نیک عمل میں نیت تین طرح کی ہو سکتی ہے، ایک یہ کہ وہ کام قصد اور اختیار کے ساتھ کیا جائے لیکن اس میں نہ غایت محمودہ کا تصور ہو نہ غایت مذمومہ کا۔ مثلا نماز آپ اپنے ارادے سے پڑھیں لیکن نماز پڑھنے کے اندر اس کا مقصد کیا ہے، آپ کیوں نماز پڑھ رہے ہیں، وہ کوئی اچھا یا برا کوئی مقصد آپ کے پیش نظر نہیں ہے، کر تو رہے ہیں آپ اس کام کو اپنے ارادے اور قصد سے، لیکن اس کام کو کرنے میں جو ارادہ اور قصد ہے اس میں آگے جو ہے وہ غایت اس کی اچھی یا بری پیش نظر نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ غایت محمودہ کا قصد ہو، مثلا یہ کہ میں نماز اس لیے پڑھتا ہوں کہ اللہ تعالی خوش ہوں، تو یہ گویا نماز پڑھنے کے لیے جب آپ اٹھے اور نماز پڑھنا آپ نے شروع کیا تو یہ کام آپ نے قصد اور ارادے کے ساتھ کیا، سمجھایا کہ نہیں، اور ساتھ میں یہ بھی ایک غایت یعنی کیوں نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، یہ غایت محمودہ کہلائی۔ تیسرا مرتبہ یہ ہے کہ غایت مذمومہ کا ارادہ ہو، غایت مذمومہ کا ارادہ ہو، مثلا نماز اس لیے پڑھے کہ مخلوق کے نزدیک بڑا بنے، لوگ مجھے بزرگ سمجھیں گے، نیک سمجھیں گے، اچھا سمجھیں گے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتا ہے۔ بس ان تینوں صورتوں میں سے ریائے مضموم اخیر کی صورت ہے. دراصل یہاں عمل کرنے والے کے دل میں جو سوال پیدا ہوتا ہے کہ میرے اس عمل کے اندر اخلاص ہے یا ریا ہے, تو اسی کا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں حضرت خانگی رحمت اللہ علیہ. گویا جس ریا سے روکا گیا ہے شریعت کے اندر وہ تیسری شکل ہے. کیا وہ جو بری غایت کے لیے وہ کام کیا, پہلا تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا, وہ تو بالکل صاف ہے اخلاص, اور دوسرا جو ہے نہ کوئی اچھی غایت پیش نظر تھی, اللہ کو راضی کرنا یہ بھی ذہن میں نہیں ہے کہ کوئی مخلوق مجھے دیکھ کر مجھے اچھا سمجھے, یہ بھی ذہن میں نہیں ہے. یہ وہ ایک بیچ کی صورت, یہ ریا میں نہیں ہے, اخلاص کے قریب ہے. یہ جس ریا سے منع کیا گیا اس میں یہ داخل نہیں. اور تیسری یہ کہ لوگ مجھے دیکھ کر کے مجھے اچھا سمجھے, اسی کو تو جب کام شروع کرے تو شروع میں ایک بار نیت کر لینا کافی ہے. اگر ہر بار نیت کی ضرورت ہو تو کوئی بھی کام اختیاری نہیں ہو سکے گا. مثلا چلنے کے لیے ہم کو جانا ہے کہ وہ یہاں سے ہم کو دارالحدیث میں جانا ہے, تو دارالحدیث میں جانے کے لیے ہم نے ارادہ اور نیت کی اور قدم اٹھانا شروع کیا, بس ہو گیا, کام چالو ہو گیا. اب ہر قدم کے اندر یہ نیت کرنا کہ میں دارالحدیث جا رہا ہوں اس کی ضرورت نہیں ہے. اگر اسی نیت میں پڑے رہیں گے تو یہ کام نہیں ہوگا. سمجھا ہے کہ نہیں؟ اسی کو فرما رہے ہیں کہ کام جب کام شروع کرے تو شروع میں ایک بار نیت کر لینا کافی ہے. اگر ہر بار نیت کی ضرورت ہو تو کوئی بھی کام اختیاری کام نہیں ہو سکے گا. دیکھیے مسجد کی طرف نماز کی نیت سے چلنا ثواب کا سبب ہے, مگر ہر قدم پر گویا چلنے کی نیت اور ہر قدم پر قدم اٹھانے کا ارادہ ضروری نہیں. اس طرح تو چلنا بھی دشوار ہو جائے گا کہ ادھر دھیان دے یا چلنے کی طرف اپنی توجہ کرے. غرض افعال اختیاریہ کے لیے حدوث میں, یعنی ان افعال کو ان کاموں کو وجود میں لانے کے لیے تو ارادے کی ضرورت ہے, مگر اس کے بقا میں, یعنی ایک مرتبہ وجود میں لانے کے لیے آپ نے ارادہ کر لیا اور شروع کر دیا, تو پھر اس ارادے کو باقی رکھنے کے لیے جو ہے ضرورت نہیں نیت ارادے کی. ایک دفعہ نیت کافی ہے, پھر جتنی دیر تک وہ کام کرتے رہو گے وہی نیت جاری رہے گی. نیت یہ ہو کہ ہمیں راستہ نظر آئے, اور رہبر بننے کی نیت شرک فی طریقت ہے, یعنی سلوک کے اندر, راہ سلوک کے اندر یہ نیت ہو کہ ہمیں اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ نظر آئے. یہ کہ وہ ہم آگے جا کر کے رہبر بنیں گے, یہ جو ہے یہ شرک فی طریق ہے. بلکہ بزرگ بننے کی بھی نیت نہیں ہونی چاہیے. اگر یہ نیت ہے تو وہ شخص غیر حق کا طالب ہے, یعنی گویا وہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں کر رہا, دوسرا کو مقصد ہے دل کے اندر بڑا اپنی بزرگی. خود کو تجوید نہ کرے. طریق تحصیل, عمل صالح اور سلوک طریق آخرت کے منافع اور مصالح کی معرفت حاصل کر کے, یعنی آخرت کے عمل کے اندر کیا کیا فائدے ہیں, کیا کیا مصلحتیں ہیں آخرت کا راستہ چلنے میں, تو یہ سارے فوائد اور اس کی مصلحتیں جب اس کی معرفت اس کی پہچان حاصل ہو جائے گی, ان میں غور کرے گا تو خود بخود دل میں یہ راہ سلوک پر چلنے کا تقاضا پیدا ہوگا. یہ دوسری فصل اخلاص کا بیان. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء, اور ان کو حکم نہیں ہوا مگر اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اس کے واسطے دین کو خالص کرنے والے ہوں اور طرف سے منہ پھیرے ہوئے ہوں. اور طرف سے اللہ کے علاوہ دوسری طرف منہ نہ ہو, اس سے ان کی طرف سے منہ پھیرے ہوئے ہوں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن انما ينظر الى اعمالكم وقلوبكم. حق تعالیٰ تمہاری صورتوں اور مالوں کی طرف نظر نہیں فرماتے لیکن تمہارے اعمال اور قلوب یعنی نیتوں پر نظر فرماتے ہیں. حقیقت اخلاص, اپنی طرف سے صرف اللہ تعالی کے تقرب اور رضا کا قصد رکھنا، یعنی اپنے کسی بھی کام کو انجام دیتے وقت اپنی طرف سے ارادہ یہ ہو کہ میں اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں اور اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں، اور مخلوق کی خوشنودی اور رضامندی یا اپنی کسی نفسانی خواہش کو ملنے نہ دینا، اسی کا نام اخلاص ہے. یعنی اس کام کو انجام دینے میں مخلوق کو راضی کرنا یا اپنی کوئی دوسری خواہش اندر نہ ملنے دینا، اسی کا نام ہے اخلاص. دوسری خواہش اگر مل جائے گی تو وہ اخلاص باقی نہیں رہے گا. اخلاص کے وجودن اور عدمن، یعنی اخلاص پائے جانے یا نہ پائے جانے کے اعتبار سے تین درجے ہیں. نمبر ایک، یہ دراصل اعمال کرتے وقت آدمی کو یہ مرحلہ پیش آتا ہے، جو آدمی اہتمام کرنا چاہتا ہے اخلاص کا اور ریا سے بچنے کا، تو اس کے دل میں اس طرح کے سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ میں اس وقت میری جو کیفیت ہے وہ اخلاص والی ہے یا ریا والی ہے، کیا ہے؟ تو یہ حضرت یہاں اس کی وضاحت کر کے ان سب کو صاف کرنا چاہتے ہیں. ایک تو یہ ہے، یہ تین درجے بتلا ہے. ایک تو یہ کہ فعل کام کرتے وقت غایت صحیح کا قصد ہو، یعنی جس وقت کام شروع کیا اس وقت دل میں ارادہ کس کا ہے؟ اچھے انجام کا. یہ تو غایت اخلاص ہے اور یہی مقصود اور کمال کا مرتبہ ہے. یہی اسی کا نام اخلاص ہے اور یہی مقصود بھی ہے، کمال کا درجہ یہی ہے. دوسرا کہ کام کرتے وقت غایت، دوسرا یہ کہ غایت فاسدہ کا قصد ہو، یہ بالکل اخلاص کے خلاف ہے، ابھی آگے مثال دیں گے. نمبر تین، تیسرے یہ کہ کچھ بھی قصد نہ ہو. ہم لوگوں کی عام طور پر عبادتیں جو ہوتی ہیں وہ اسی طرح کی ہوتی ہیں کہ کچھ بھی قصد نہ ہو، نہ غایت صحیح کا نہ غایت فاسد کا، بلکہ یوں ہی معمول کے موافق، عادت کے موافق ایک کام کر لیا. یہ درجہ بین بین ہے، بیچ کا، اس کو اخلاص سے اتنی دوری نہیں جتنا دوسرے درجے کو دوری ہے. اس کی مثال یوں سمجھیے کہ ایک صورت تو یہ ہے کہ ہم نماز پڑھیں اور قصد یہ ہو کہ خدا تعالی ہم سے راضی ہوں گے، اس کے سوا اور کوئی نیت نہ ہو. نماز کے شروع میں اسی طرح نیت کی نیت کر لی، یہ تو اخلاص کا درجہ کمال ہے. وہ جو پہلا درجہ انہوں نے بتایا، فعل کے وقت غایت صحیح کا قصد ہو، اور یہ دوسری صورت یہ ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے کسی دوسرے شخص کو دکھانے کا خیال ہو کہ فلاں آدمی ہمارے خشوع خضوع کو دیکھ کر ہمارا معتقد ہو جائے گا، یہ بالکل اخلاص کے خلاف ہے ایک دم. تیسری صورت یہ ہے کہ ہم معمول کے مطابق نماز پڑھ لیں، جیسے ہماری عادت پڑی ہوئی ہے نماز کے لیے آئے، نیت باندھی نماز کی، پڑھ دی ہے اور نماز شروع کر دی. نہ وہ خیال دل میں نہ یہ خیال، یعنی اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھ رہا ہوں، یہ بھی نیت تازہ نہیں کی فوری اس وقت، اور فلانا مجھے دیکھ کر مجھے اچھا سمجھے گا، یہ بھی نہیں، دونوں میں سے کوئی بات نہیں. تو دوسری صورت یہ ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے کسی دوسرے شخص کو دکھانے کا خیال ہو کہ فلاں شخص ہمارے خشوع خضوع کو دیکھ کر ہمارا معتقد ہو جائے گا، یہ بالکل اخلاص کے خلاف ہے. تیسری صورت یہ ہے کہ ہم معمول کے مطابق نماز پڑھ لیں، نہ وہ خیال دل میں نہ یہ خیال، یہ مرتبہ بین بین ہے، یعنی بیچ بیچ کا. یہ اگر اخلاص کا درجہ کمال نہیں تو اخلاص کے زیادہ منافی بھی نہیں، یعنی اس کو اخلاص کا اعلیٰ درجہ تو نہیں کہیں گے، لیکن یہ نہیں کہیں گے کہ یہ اخلاص کے خلاف ہے. اس کو اخلاص سے قرب ضرور ہے، یہ جو تیسرا درجہ بتایا نا وہ اخلاص سے قریب ہے، مگر ظاہر ہے کہ فاعل مختار سے فعل اختیاری بدون کسی غرض کے متصور نہیں ہو سکتا. ہر آدمی جو لوگ جو اپنے ارادے اور ہم لوگ انسان کو اللہ تعالیٰ نے فائل مختار بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو سوچ بوجھ دی ہے، عقل دی ہے، ارادہ دیا ہے، اسے جو کام بھی کرے گا وہ کیسے کرتا ہے، اپنے ارادے اور اپنے اختیار سے کرتا ہے۔ تو گویا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ فائل مختار جس مخلوق کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ اپنا کوئی بھی کام اپنے ارادے اور اختیار کے بغیر کرتا نہیں ہے، تو اس کا اختیاری فعل جو کام کر رہا ہے ابھی نماز، جیسے ہمارا کوئی بھی کام ہمارے ارادے اور اختیار کے بغیر نہیں ہوتا، اب ہم جب نماز پڑھ رہے ہیں یعنی اس نماز کو ہم اپنے ارادے اور اختیار سے کر رہے ہیں، سمجھایا گیا؟ تو یہاں اسی کو کہنا چاہتے ہیں کہ فائل مختار سے فعل اختیاری بدون کس غرض کے متصور نہیں ہو سکتا۔ تو اس کی کیا وجہ ہے کہ بعض دفعہ ہم ایک فعل کرتے ہیں مگر نیت کچھ نہیں ہوتی؟ یہ سوال پیدا ہو، یہ محض عادت کی برکت ہے۔ جب کسی کام کی عادت ہو جاتی ہے تو وہ خود بخود صادر ہونے لگتا ہے، اس کے لیے بار بار ارادہ اور عزم نہیں کرنا پڑتا۔ یہ مطلب نہیں کہ نماز کی نیت بھی نہیں ہوتی، دوسری بات چھیڑ دی بیچ میں، نماز کی نیت تو ہوتی ہے، لیکن یہ نماز ہم اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں یہ مستحضر نہیں ہوتا، دو چیزیں الگ الگ ہیں۔ یہ مطلب نہیں کہ نماز کی نیت بھی، اس لیے کہ نماز کی نیت ہی نہیں ہے تو یہ نماز ہی نہیں ہوتی، اسی کو کہتے ہیں۔ یہ مطلب نہیں کہ نماز کی نیت بھی نہیں ہوتی، بلکہ مطلب یہ ہے کہ کسی غایت پر نظر نہیں ہوتی، یعنی یہ نماز ہم کیوں پڑھ رہے ہیں یہ ذہن میں نہیں ہے، یعنی اس وقت جب ہم یہ کام شروع کر رہے ہیں اس وقت یہ ہمارے پیش نظر نہیں ہے، اسی کو کہتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ کسی غایت پر نظر نہیں ہوتی، تکرار کی وجہ سے عادت ہو گئی، اور عادت کے بعد غایات کا لحاظ ہوا کرتا ہے، بس معلوم ہوا کہ جس کام میں تکرار ہو اس میں اخلاص سے من وجہن قرب ہے، اور جس میں تکرار نہ ہو اس میں اخلاص اس وقت تک حاصل نہیں ہوتا جب تک غایت صحیح کا تصور اور اس کا قصد نہ ہو۔ جس کام کو ہم بار بار کرتے ہیں تو اس میں بہرحال اخلاص سے قرب رہتا ہے، جو کام بار بار نہیں کیے جاتے ہیں، کبھی کبھار کیے جاتے ہیں، ان میں تو شروع ہی سے اللہ کے لیے اس کام کو کرنے کا دل میں استحضار ہونا چاہیے، اس کے بغیر اخلاص نہیں پایا جائے گا۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ یہ چونکہ جو بھی آدمی یہ اعمال کرتا ہے اعمال صالحہ، اس کے لیے یہ سارے مرحلے پیش آتے ہیں دل و دماغ کے اندر، یہ سوالات کھڑے ہوتے ہیں کہ میں نے ابھی جب اس طریقے سے نماز پڑھی کہ یہ میری نماز اخلاص والی تھی یا بغیر اخلاص کی، اسی کو کہتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ جس کام میں تکرار ہو اس میں اخلاص سے من وجہن قرب ہے، اچھا، اور جس میں تکرار نہ ہو اس میں اخلاص اس وقت تک حاصل نہیں ہوتا جب تک غایت صحیح کا تصور اور اس کا قصد نہ ہو۔ حدیث میں آتا ہے حضور نے فرمایا صلى ركعتين مقبلا عليهما بقلبه، دو رکعتیں ایسی حالت میں پڑھی کہ دل سے ان پر متوجہ ہو۔ تو ایسے سے تو نماز کی نیت کی تو نیت تو نماز کی ہے، لیکن وہ مقبلا عليهما بوجهه، تو ان دو رکعتوں کی طرف اپنے دل سے کیا ہو، متوجہ ہو، یہ ایک مرفوع حدیث کا جز ہے۔ اور دوسری حدیث موقوف حضرت عمر کے قول کا جز یہ ہے انی لو جاہز و جیشی وانا فی الصلاۃ، اہل علم جانتے ہیں حضرت عمر کا مقولہ بخاری شریف میں موجود ہے کہ میں اپنے لشکر کی تیاری نماز کی حالت میں کرتا ہوں۔ مجموعہ روایتیں سے دو درجے مفہوم ہوئے، یعنی ایک تو وہ مرفوع روایت مقبلن علیہما، کوئی آدمی اس طرح دو رکعتیں پڑھے کہ ان کی طرف اپنے دل سے پورے طور پر متوجہ ہو، ایک تو وہ حدیث جو حدیث، اور دوسرا حضرت عمر کا واقعہ کہ میں کبھی نماز پڑھتا ہوں اور نماز کے اندر ہی لشکر تیار کرتا ہوں، کہیں لشکر بھیجنے کی ضرورت ہوتی ہے تو نماز شروع کرنے کے بعد اسی کی طرف ذہن متوجہ ہو جاتا ہے، اور ساری گویا ساری پلاننگ اسی میں ہو جاتی ہے نماز کے اندر ہی. تو آپ کہتے ہیں کہ اس وہ حضرت عمر کا اثر اور وہ حدیث مرفوع مقبلا علیہما کہ اسی طرح دو رکعتیں پڑھی کہ ان کی طرف اپنے دل سے متوجہ ہو. ان دو باتوں کو جب سامنے رکھیں گے تو مجموعہ روایتیں سے دو درجے مفہوم ہوئے جان کے, دو درجے کہے کہ توجہ کے. ایک یہ کہ جس طاعت میں مشغول ہے اس کے غیر کا قصدن استحضار بھی نہ ہو, قصدن استحضار. دوسرا یعنی جو عبادت کر رہے ہیں اس عبادت کے علاوہ کسی دوسری عبادت کا ہم اپنے قصد اور ارادے سے استحضار نہ کریں, بلکہ جس عبادت کو کر رہے ہیں اسی کی طرف متوجہ ہیں. اگرچہ وہ استحضار بھی نہ ہو, اگرچہ وہ بھی طاعت ہی ہو, یعنی دوسری چیز وہ بھی طاعت ہے لیکن اس کا ہم بالقصد استحضار نہ کریں. مثلاً جیسے بیان کرنا ہے, بیان کو تو شریعت کی باتیں اللہ کے بندوں تک پہنچانا تو یہ بھی تو نیک عمل ہے, لیکن نماز شروع کی اور جان ادھر چل گیا کہ بیان میں میں کیا کہوں, ساری پلاننگ بیان کی نماز ہی کے اندر کر رہے ہیں. تو اب یہ دیکھیے اسی کو یہاں بتایا انہوں نے, میں فرما رہے ہیں کہ اس دو درجے مفہوم میں ایک ایک جس طاعت میں مشغول ہے اس کے غیر کا قصدن استحضار بھی نہ ہو, جس عبادت کو آپ کر رہے ہیں اس کے علاوہ دوسری عبادت آپ بال ارادہ ادھر ادھر دھیان ہے ہی نہیں, یعنی نماز کے دوران بھی اس کا استحضار نہیں, اگرچہ وہ بھی طاعت ہے. کون آپ وہ دوسری چیز جو ہے وہ بھی طاعت ہے, وہ کوئی گناہ کا کام نہیں. دوسرا درجہ یہ کہ دوسری طاعت کا استحضار ہو جائے نماز کے اندر, جس طرح تمہیں فرما رہی ہیں نماز کے دوران میں لشکر تیار کر لیتا ہوں. تو اب جیسے آپ نماز پڑھتے پڑھتے اپنا پورا درس ذہن میں جما لیں, درس پڑھا سبق پڑھانے جانا ہے نماز کے بعد, تو اسی کا ذہن میں پورا یہ خیال آ گیا تو یہ درس جو ہے وہ کوئی دوسری, یہ بھی ایک طاعت ہے. اسی کو فرماتے ہیں کیا اگرچہ وہ بھی طاعت ہو. دوسرا درجہ یہ کہ دوسری طاعت کا استحضار ہو جائے, نماز کے دوران اس کا خیال آ جائے. ان دونوں میں یہ امر مشترک ہے کہ اس دوسری طاعت کا اس طاعت سے قصدہ نہیں ہے, یعنی گویا نماز اس لیے نہیں پڑھ رہے ہیں کہ آپ پلاننگ کریں. نماز پلاننگ کرنے بعد لوگ تو نہیں ہوتا, فرصت تو ابھی ملتی نہیں, نماز کے اندر فرصت ملے گی اس وقت تو دیکھ لیں گے. یہ صحیح نہیں ہے, یہ وساویس اور یہ خیالات یہ غلط چیز. اور ایک ہے غیر ارادی طور پر نماز, کوئی ارادہ ایسا نہیں تھا لیکن نماز شروع کی اور غیر ارادی طور پر ہمارا جان وہ دوسری چیز کی طرف چلا گیا, اس پلاننگ میں ہم پڑ گئے. اسی کو فرمانا چاہتے ہیں, مطلب سمجھیے صحیح. دوسرا درجہ یہ ہے کہ دوسری طاعت کا استحضار ہو جائے, اور ان دونوں میں ہمارے مشترک یہ ہے اس دوسری طاعت کا اس طاعت سے قصدہ نہیں. مثلا نماز پڑھنے سے یہ مقصد نہیں کہ نماز میں یکسوئی کے ساتھ لشکر تیار کریں گے, بس حقیقت اخلاص تو دونوں میں یکساں ہے, دونوں میں جس میں یہ خیال آیا اور آپ نے سب پلاننگ کر لی تو یہ بھی نماز اخلاص والی, یہ اخلاص سے ہٹ کر کے نہیں ہے, اس میں تشکیق نہیں. البتہ عوارض کے سبب اس ان میں تفاوت ہو گیا, اور درجہ اول اکمل اور درجہ دوم اگر بلا عذر ہے تو غیر اکمل, اور اگر عذر سے ہے تو وہ بھی اکمل. کیا یعنی کیسی تفصیل کی ہے, سب دل کو اطمینان ہو جائے اسی. یعنی وہ دوسری طاعت کا جو یہ ہے قصدن استحضار نہیں ہے, لیکن اگر آ گیا دوران نماز خیال تو اسی کو فرماتے ہیں کہ البتہ عوارض کے سبب درجہ اول اکمل ہے, جس میں نماز کے علاوہ دوسری کسی عبادت کا خیال ہی نہیں. مجھے سبق پڑھانا ہے, سبق کا خیال ہی نہیں آیا, تقریبی کرنی ہے بیان کا, اس کا خیال ہی نہیں آیا, بس نماز ہی کی طرف پورا دھیان ہے, یہ تو اکمل درجہ. درجہ دوم اگر بلا عذر ہے تو غیر اکمل, بلا عذر ہے تو غیر اکمل, اور اگر اجرت سے ہے تو وہ بھی اکمل ہے نا, اس کی ضرورت ہے. جیسے حضرت عمر کو ضرورت تھی کائی کی تجویز جیش کی لشکر تیار کرنے کی, اور اس کا معیار اجتہاد ہے. یعنی یہاں پھر یہ فیصلہ یہ بلا ضرورت ہے یا بلا عذر ہے یا عذر کے ساتھ ہے, اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ اس کی یہ اس کے اندر یہ اجتہاد شیخ اس کا فیصلہ کرے گا, لیکن ہر حال میں اخلاص کے خلاف نہیں. بہرحال یہ تفصیل اس لیے کی ہے, یہ ایک آدمی کوئی بھی کام جب اخلاص کے ساتھ کرنا چاہتا ہے تو یہ سارے خیالات دلوں میں آتے ہیں, پہلی صورت, دوسری صورت, تیسری صورت, تو یہ اس میں اخلاص رہا گیا نہیں رہا, اخلاص سے نکل گیا, یہ سارے سوالات پیدا ہوتے ہیں. یہ تفصیل اسی لیے کی کہ اس کا جواب ہے, یہ اہل علم کے سمجھنے کی چیز ہے. اخلاص کے فائدے, چاہے کیسا ہی نیک کام ہو اور چاہے ذرا سا کام ہو, مگر خلوص کے ساتھ ہو تو اس میں برکت ہوتی ہے, چاہے اس کا کوئی بھی معاون نہ ہو, ذرا اس کام میں کوئی دوسرا اس کا مددگار کوئی ساتھ نہ دے, کوئی دے یا نہ دے ساتھ, کوئی ساتھ نہیں دیتا, یہ اکیلا کرتا ہے, معمولی چھوٹا سا کام, لیکن اخلاص کے ساتھ ہے تو اس میں کیا ہے؟ برکت. اسی کو فرماتے ہیں کہ اخلاص کے فائدے, چاہے کیسا ہی نیک کام ہو, چاہے ذرا سا کام ہو, مگر خلوص کے ساتھ ہو تو اس میں برکت ہوتی ہے, چاہے اس کا کوئی بھی معاون نہ ہو. یعنی اس کام کو پھر وہ یہ نہ سوچے کہ بھائی میں یہ کام کر رہا ہوں, کوئی میرا مددگار نہیں ہے, کوئی میرا ساتھ. بہت سی مرتبہ جو آدمی اس طرح کا یہ لے کر کے اٹھتا ہے تو دل میں یہ خیالات آتے ہیں, اتنا اونچا کام ہے, کوئی دوسرا میرا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اسی کو فرما رہے ہیں کہ چاہے اس کا کوئی بھی معاون نہ ہو, جس قدر اخلاص زیادہ ہوگا اسی قدر ثواب بڑھتا جائے گا. پھر اخلاص کے بھی پرسنٹیج ہیں, جتنا زیادہ اخلاص اتنا ثواب زیادہ ہوتا جائے گا. اور اسی واسطے حدیث میں آیا ہے کہ میرا صحابی اگر نصف مد یعنی آدھ سر جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرے تو وہ دوسرے لوگوں کے اوہد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنے سے بہتر ہے. بات یہ ہے کہ ان حضرات کے اندر خلوص اور محبت اس قدر تھا کہ اوروں کے اندر اتنا نہیں, اسی واسطے ان کے صدقات و حسنات بڑھتے چلے جاتے ہیں. طریقہ کار یعنی اس اخلاص کو حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ محض خدا کے لیے کام کرے, مخلوق کا اس میں تعلق ہی نہ ہو. اس سے کم یہ ہے کہ مخلوق کو راضی کرنے کے لیے کام کرے مگر کوئی دنیاوی غرض مطلوب نہ ہو. یعنی مخلوق کو راضی کرنے میں بھی مقصود دنیاوی غرض, مثال آپ بھی تھی حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو جو ہے وہ ودیشی کپڑے جو ہوتے تھے اس سے نفرت. حضرت شیخ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ کا اوپر کا جو حصہ تھا بدن کا اس میں آپ کو گرمی بہت ہوتی تھی, اس لیے ململ کا کرتا پہنا کرتے, لیکن وہ جو ہے دیسی چیز نہیں ہے, تو وہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ آتے تھے تو یوں وہ اس نے یوں ہاتھ ڈالا سن کیا پورا کرتا پھاڑ دیتے, یہ کس کو کیوں پہننا. جب حضرت کو مدنی آنے والے ہوتے ہیں تو ان کے آنے کا کبھی پروگرام یا کوئی خیال تو حضرت اہتمام کرتے تھے. تو اسی ایک وہاں جو ہے کسی کو اللہ کے نیک بندے کو راضی کرنے کے لیے اگر کوئی کام کرے, اللہ کے نیک بندوں کو راضی کرنے کا دل میں ارادہ کیوں ہوتا ہے؟ کہ اللہ کا نیک بندہ ہے, یہ اگر مجھ سے راضی ہوگا تو اس کی وجہ سے اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. اس میں بھی دور اگر نظر کریں تو غیر کا یہ نہیں ہے, اس میں بھی اخلاص ہی ہے, اللہ کو راضی کرنے والی بات ہی اندر موجود ہے. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے وقت تہجد میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے, اور ان کی اشعری لوگ جو جہاں رہتے تھے وہ جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں مسجد نبوی سے کافی دور تھی. رات کے سناٹے میں وہ آواز یہاں تک پہنچی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی معلوم ہوئی, آپ باہر نکلے اور سن آپ کے ساتھ امہات المومنین بھی باہر نکلی, وہ بھی سننے میں دیر تک حضور سنتے رہے. حضرت ابو موسیٰ کو تو معلوم نہیں تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. صبح کو جب حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, یا ابا موسیٰ لقد اعطیت مزمارم من مزامیر آل داؤد, کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کو جو اچھی آواز کی کا یہ عطا فرمائے کی نعمت عطا فرمائی تھی, اس کا ایک حصہ اللہ تعالیٰ نے تم کو بھی دیا ہے, تم کو اللہ کی طرف سے ملا ہے. تو حضرت موسیٰ نے پوچھا کیا اللہ کے رسول, کیا آپ نے میرا قرآن پڑھنا سنا؟ کہا آج رات میں نے سنا اور بہت اچھا لگا آپ کا قرآن پڑھنا. تو حضرت موسیٰ اشعری نے جواب میں عرض کیا کہ اللہ کے رسول, اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ سن رہے ہیں تو میں اور اچھا پڑھتا, لقد حبر تو لقد حبیر, اور اچھا کر کے پڑھتا. تو اب دیکھیں یہاں حضور کے لیے اور اچھا کر کے پڑھنے کی بات ہے, یہ تو بظاہر اخلاص کے خلاف معلوم ہوتا ہے, لیکن حضور کے لیے اچھا پڑھنے کی یہ بات کیوں کی؟ کہ حضور اگر خوش ہوں گے میرے پڑھنے سے تو اللہ راضی ہو جائیں گے. تو میں یہ بھی اسی لیے اللہ کے نیک بندوں کو خوش کرنے کے لیے کوئی کام کرنا, حضرت تھانوی نے اس سے استدلال کیا کہ یہ اخلاص کے منافی نہیں ہے. دوبارہ میں حضرت شیخ کی بات کیا تھا, جو ایک کسی اس میں ضمن میں حضرت مدنی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اب تو ہمارے علماء بھی ودیشی مال استعمال کرتے ہیں حضرت کی طرف جو ہے اشارہ کرتے ہوئے. تو کہا نہیں, کہا مجھے معلوم ہے, تو میری وجہ سے تم وہ تو پہنتے ہو دوسرا. تو کہا تمہاری وجہ سے کیا تمہارا کوئی ڈاک کے کندھے کے اوپر بندوق رکھی ہوئی ہے؟ حضرت شیخ نے جواب میں عرض کیا کہ جس کی وجہ سے آپ کے ڈر سے میرے ڈر سے یہ تو پہن رہے ہیں. حضرت مدینہ یوں فرمایا, حضرت شیخ نے جواب میں عرض کیا کہ کیا آپ کے کندھے کے اوپر بندوق رکھی ہوئی ہے جو آپ کا ڈر لگے؟ ہم تو اس لیے یہ کرتے ہیں تاکہ آپ ناراض نہ ہو, آپ راضی ہوں تو اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا. تو خلاصہ یہ ہوا, اسی بات جو اندر کی چیز ہے وہ یہی ہے کہ آخر یہ سارا سلسلہ پہنچتا ہے کہاں؟ اللہ تعالیٰ. یہ اصل چیز دیکھنے کی ہوا کرتی ہے. جی طریقے کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ محض خدا کے لیے کام کرے, مخلوق کا اس میں تعلق ہی نہ ہو, اور اس سے کم یہ ہے کہ مخلوق کو راضی کرنے کے لیے کام کرے مگر کوئی دنیاوی غرض مطلوب نہ ہو. یہ اللہ کے نیک بندوں کو راضی کرنے کے لیے جو کام کرتے ہیں اس میں کوئی کسی کو دنیاوی غرض مطلوب نہیں ہوتی, بلکہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ راضی ہو جائے, صرف اس کو خوش کرنا مقصود ہو جو دینی غرض ہے. تیسرا درجہ یہ ہے کہ کچھ نیت نہ ہو, نہ دنیا مطلوب ہو نہ دین, یوں ہی خالی ذہن ہو کر کوئی عمل کیا, یہ بھی اخلاص یعنی عدم الریا ہے. اخلاص کا ایک مطلب یہ ہے کہ اس میں ریا نہیں, تو یہ بھی اخلاص یعنی اس میں ریا نہیں ہے, اس معنی کر کے اس کو بھی اخلاص, اگرچہ یہاں کوئی ارادہ نہیں ہے پھر بھی. طریقے تحصیل, ریا کو دور کرنا عین اخلاص کا حاصل کرنا ہے. بارہ یہ علمی بحث کی ہے, کہنے کا حاصل یہ ہے کہ کسی بھی کوئی بھی عمل جب آدمی کرتا ہے تو کرنے والے کو جب اس بات کا اہتمام ہو کہ میرے اعمال اخلاص کے ساتھ ہوں, اس طرح کے سارے سوالات پیدا ہوتے ہیں, دل میں خیالات آتے ہیں, تو اس کے ساری تفصیل کر کے وہ سب کا حل حضرت نے پیش کر دیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.
یہ بیان پیش کیا جا رہا ہے مفتی احمد خان پوری .com کی طرف سے.